العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر گفتگو تقوی کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ تقوی مقصد دین ہے, تقوی مقصد بعثت انبیاء ہے, تقوی ہی تمام عبادتوں کا ماحصل ہے. گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ تقوی کی اتنی ساری فضیلت ہے, اتنے سارے فوائد ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, وہ دل سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں تقوی پایا جائے. واقعاً کوئی شخص ایسا نہیں جو قلباً یہ نہ چاہتا ہو کہ متقی بنے, نہ بن سکے بات الگ ہے, متقی بننے کے جو اسباب ہیں انہیں فراہم نہ کرے یہ الگ سی بات ہے. یہ خواہش سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں. تو متقی بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں وہ ہیں جو معاون بن سکتی ہیں, یہ جو ہے مدد پہنچا سکتی ہیں راہ تقویٰ میں. عرض کیا تھا کہ اس میں سے ایک چیز جو ہے نماز ہے. نماز کے سلسلے میں خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. خاصیت نماز یہ ہے کہ نماز لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے. نماز پڑھنے والا صرف ایک عمل انجام نہیں دے رہا ہے, عبادت تو کر رہا ہے, ایک فریضے کو انجام دے رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ نماز اسے بہت سارے گناہوں سے بچا سکتی ہے. اب تو لفظ بہت سارے بھی غلط میں نے کہا, سب گناہوں سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ہر برائی سے نماز انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہے. کیسے, کیوں کر ممکن ہے کہ نماز, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, پنجگانہ نماز کے عادی ہیں, پابند نماز ہیں, لیکن گناہوں کے بھی پابند ہیں. جتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اتنی پابندی سے گناہ بھی کرتے ہیں, انہیں نماز گناہ سے بچا نہ سکی. تو کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ کیونکہ یہ آیت قرآن کی ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کسی خدا کہتا ہے کہ خاصیت نماز یہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور ادھر ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ نماز لوگوں کو برائیوں سے نہیں بچا پاتی. تو خدا کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ واقعہ نماز ہے یا ہے بھی نہیں. کیونکہ اگر ڈاکٹر صادق ڈاکٹر ہے, امین ڈاکٹر ہے, اور یہ کہتا ہے, پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, کہ فلاں دوا بخار کے لیے تیر بہ ہدف ہے, استعمال کرتے ہی آپ کا بخار اتر جائے گا, ہفتوں ہو گئے آپ کو اس دوا کو کھاتے ہوئے اور بخار نہیں اتر رہا ہے, تو آپ کو اس دوا میں شک کرنا پڑے گا کہ واقعاً یہ اصلی دوا ہے یا نقلی دوا ہے, یہ وہی دوا ہے جو طبیب نے دی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور دوا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا ہوگا کہ واقعاً یہ وہی نماز ہے جو اللہ نے ہم سے چاہی یا کوئی اور نماز ہے. میں نے اس دن نماز کو کا آغاز کیا تھا کہ دیکھیں واقعی نماز ہمیں کن کن برائیوں سے بچا سکتی ہے, کیسے نماز ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے. عرض کیا تھا کہ نماز کی ابتدا یہ جو ہے طہارت سے ہوتی ہے, یہ جو ہے وضو سے ہوتی ہے. خود وضو کتنی برائیوں سے ہم کو جو ہے بچا لیتا ہے. پانی کا جو ہے مباح ہونا یہ شرط رکھا گیا, غصب سے دوسرے کا مال ہڑپنے سے ہمیں یہ شرط اس برائی سے جو ہے محفوظ رکھ سکتی ہے. صفائی کا حکم مل گیا، گندگی اور غلاظت کی برائی سے ہم اس نماز کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وقت شناسی کی بات عرض کی تھی، آج جو بات عرض کرنا ہے کہ وقت نماز ہو گئی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلا سوال ہوتا ہے آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ گھر اس کا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، خود خریدا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارا جو ہے موروثی گھر ہے، یہ ہمارے والد نے گھر بنایا تھا، ان کا گھر ہے، یا ہمارے دادا کا بنایا ہوا گھر تھا، میراث میں ہم کو یہ ملا ہے۔ آیا آپ اپنے والد کے یا دادا کے اکلوتے وارث ہیں؟ کوئی اور ان کے آل اولاد نہیں ہے؟ کہیں ہے تو، ان کے بیٹے اور بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال اب ہم ہی ہیں نا، کھوپڑی ہمارے پاس ہے، ہم نے اپنی ذہانت سے سب کو یہاں سے جو ہے یہ بے دخل کر دیا، یا اپنی طاقت کے بل پر سب کو بے دخل کر دیا، پورے مکان پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اس مکان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جائیے، جن کا حق ہے، جن کا حصہ ہے، بلائیے، ان سے معافی مانگیے، ان کو راضی کیجئے۔ جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں گے، اس مکان میں نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک نماز، ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہے، نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہی کتنی برائیوں سے بچتے جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں نہیں یہ مکان میں نے خود خریدا ہے، میراث نہیں ہے، اپنی کمائی سے ہے، اور کمائی بھی ہماری حلال کمائی ہے، حرام کمائی نہیں ہے، رشوت ہم نہیں لیتے، سود کا کاروبار نہیں کرتے، بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ٹوپی نہیں پہناتے، خالص اور خالص حلال کمائی ہماری ہے، اس میں اس پیسے سے ہم نے اس مکان کو خریدا ہے، خمس ادا کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ نکالی کہ نہیں نکالی، اگر زکوٰۃ واجب تھی زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا، اگر خمس واجب تھا خمس ادا کیا یا نہیں کیا، اگر خمس نہیں ادا کیا ہے، اس میں مکان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیں برائیوں سے بچا لیتی ہے، نمازی پابند خمس ہوگا، نمازی پابند زکوٰۃ ہوگا، خمس اور زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی آمدنی اس پیسے سے جانے کتنے غریبوں کا پیٹ بھرے گا، جانے کتنے فقراء، اپنی مجبوریوں کے باعث بہت سارے فقراء بہت ساری جو ہے برائیوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ ہمیں نماز ہمیں برائی سے بچائے گی، ہماری نماز کی وجہ سے، کیونکہ نماز کے لیے خمس دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ہمارے خمس و زکوٰۃ دینے کی بنا پر جانے کتنے غربا جو مجبوری کے بنا پر گناہ کے وادی میں جا رہے تھے، گناہ میں جانے سے بچ گئے۔ نماز کے لیے چلیے خمس وغیرہ بھی ادا کر دیا، حقوق و ناس، دیکھیں ایک نماز ہمیں حقوق و ناس کا پابند بنا رہی ہے نا، جہاں اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، وہیں بندگان خدا کا بھی خیال، ان کے حقوق کا بھی خیال، ان کے حقوق کی بھی پاسداری، کسی کے حق پر قبضہ نہیں کریں گے، کسی کے حق پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنی گاڑھی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے، خمس و زکوٰۃ کی شکل میں ان کی مدد اور معاونت بھی کریں گے۔ اب کھڑے ہوئے نماز کے لیے کپڑا بھی مباح ہے، حلال پیسے سے کپڑا بنا ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، وہ جگہ وہ مکان بھی مباح ہے۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے نماز کے لیے، فوراً کہا گیا کہ ادھر کہاں ہے، قبلہ اس طرف ہے، ادھر قبلہ تھوڑی ہے، کیوں قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کسی خاص جگہ پر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہے، پورا پچھم اتر دکن، یہ شرط کیوں؟ بیٹھے ہوئے قبلے کو ناپ رہے ہیں، یقیناً اللہ ہر جگہ ہے، لیکن نماز کا مقصد صرف اگر اللہ کی پرستش ہوتی تو کسی طرح بھی ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ نماز جو واجب نماز ہے، واجب نماز ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک مشق بھی کرائی جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی وحدت کی مشق۔ اگر قبلہ معین نہ ہو جاتا تو کوئی ادھر پڑھ رہا ہوتا، کوئی ادھر پڑھ رہا ہوتا، کوئی ادھر پڑھ رہا ہوتا. یہ الگ الگ سمت تفرقے کی علامت ہے. ایک سمت، ایک جہت، ایک رخ، یعنی سارے مسلمان متحد، سب کا قبلہ ایک، سب کا رخ ایک طرف ہے، ایک جہت میں، سب کا دشمن ایک. وحدت کا سبق اسی، یہ جو ہے نماز کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. چلیے صاحب، قبلہ رخ بھی کھڑے ہو گئے، وقت بھی ہو گیا، سارے شرائط پورے ہو گئے، جیسے اب نماز شروع ہو رہی ہے. نماز میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر پہلی چیز ہے، تکبیر. کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں کوئی کام چھوٹوں کے لیے نہیں کرتے. اگر بچے ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں ان کی قدر و قیمت ہمارے اپنے وجود سے زیادہ ہے، ہے نا؟ اگر بچوں کے لیے کوئی کام کرتے، عمر میں چھوٹے ہیں مگر قدر و قیمت میں وہ. لہذا ہم اس بات پہ تیار رہتے کہ اپنی زندگی ان پر قربان کر دیں. ہم بھوکے رہیں، ان کا پیٹ بھر جائے. عید کے دن ہمارے پاس نیا کپڑا چاہے نہ ہو، مگر بچوں کے پاس نیا کپڑا فراہم کرنے کی یہ جو ہے ضرور کوشش کرتے ہیں. جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ہمیشہ بڑے کے لیے کرتے، کبھی چھوٹے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. ہمیشہ ہمارا ہر عمل اپنے سے یہ جو ہے بڑے کے لیے ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی. ایک مہمان ہمارے یہاں آتا ہے، وہ بڑا ہے، مثال کے طور پر ہمارا باس ہے جو ہمارے اوپر ہے، وہ آ رہا ہے، اسی اعتبار سے ہم اہتمام کرتے ہیں. اگر وہ کمپنی کا جو پورا مالک ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے اہتمام کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے نا، بدل جاتا ہے. جتنا بڑا انسان ہمارے گھر آئے گا، جتنی بڑی ہستی ہمارے گھر آئے گی ضیافت میں، اتنا ہی اہتمام ہمارا بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر کام بڑے کے لیے کرتے ہیں. گناہ بھی اگر انسان کرتا ہے تو کسی چیز کو یہ جو ہے بڑا سمجھ کے گناہ کرتا ہے. رشوت اگر انسان لیتا ہے تو کیوں رشوت لیتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کی رنگینیاں اس کی نگاہوں میں بڑی ہیں. نہیں لے گا تو زندگی یہ جو ہے سادی ہو جائے گی، سوکھی روٹی کھانا پڑے گا. اچھے کھانے کو ہم نے یہ جو ہے بڑا سمجھ لیا، اچھے مکان کو بڑا سمجھ لیا، اچھے کپڑے کو بڑا سمجھ لیا، اچھی گاڑی کو بڑا سمجھ لیا. تو ہمیشہ ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ بڑے کے لیے. اچھا، جب اس بڑے سے بڑا کوئی سامنے ہمارے آ جاتا ہے، اس کو جو ہم بڑا سمجھتے تب کہیں چھوٹا ہو گیا نا، اس کو چھوڑ کر کے اب اس کے لیے کرنے لگتے ہیں. پہلے باس آیا ہوا تھا، ہمارا باس بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کر رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، کھانا رکھ رہے ہیں، پھل رکھ رہے ہیں، جوس دے رہے ہیں، فلاں. اتنے میں کمپنی کا مالک آ گیا جو اس باس کو ابھی باس ہے. اب ساری توجہ کس طرف ہے آپ کی؟ اب انہیں کوئی اہمیت دے رہے ہیں؟ نہیں دیتے نا ان کو. تو ہمیشہ انسان کام کرتا ہے بڑے کے لیے، پھر اس سے بڑے کے لیے، پھر اس سے بڑے کے لیے. نماز شروع ہوتے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. جتنے بڑے ہیں سب بڑوں سے بڑا اللہ ہے. پیٹ بڑا ہے، شہرت بڑی ہے، بال بچے بڑے ہیں، سماج بڑا ہے. بہت سارا کام ہم سماج خاطر کرتے ہیں نا، سب بڑے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ سے بڑا، تو اللہ اکبر کا معنی کہ اللہ سب سے بڑا. اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی نماز تکبیرۃ الاحرام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. نفس کو اپنے تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. خب، تکبیر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سورہ حمد پڑھتے ہیں. سورہ حمد کا آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ. ساری تعریفیں جو ہیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو غیر اللہ کے پاس کیا ہے؟ بھئی آپ نے کہا ساری روشنی سورج کے پاس ہے، تو جو سورج کے علاوہ ہیں وہ اندھیرے ہی تو ہے نا، وہاں روشنی نہیں ہوگی. ساری تعریفیں جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے لیے ہیں، کم سے کم دن میں 10 مرتبہ تو کہتے ہیں نا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پھر یہ انسان غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر یہ انسان غیر اللہ، اللہ اور غیر اللہ کے حکم میں جب ٹکراؤ ہو جائے گا، گناہ کیا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے حکم کو ماننا، یہ تو گناہ ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو مقدم رکھنا، جب ساری تعریفیں اللہ کے پاس ہیں تو غیر اللہ کی چاپلوسی کیوں کریں گے، ان کی خاطر خدا کو ناراض کیوں کریں گے؟ کون ہے اللہ؟ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، خدا وہ ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، سب کا پالنے والا ہے، جب پالنے والا وہ ہے تو غیر اللہ کی بات کیوں مانیں، غیر اللہ کی اطاعت کی، پھر یزید کی بات کیوں مانیں گے، پھر ابن زیاد کی بات کیوں مانیں گے پیٹ کے ڈر سے؟ ارے پیٹ کو پالنے والا تو اللہ ہے، یہ کون ہے؟ بھوک کے ڈر سے، چند نعمتوں کی خاطر، جن نعمتوں کا دینے والا یزید ہے یا اللہ ہے، ان نعمتوں کا مالک ابن زیاد ہے یا اللہ ہے؟ اب اپنے اپنے زمانے کے یہ جو ہے ابن زیاد ہوتے ہیں، اپنے اپنے یزید اور ابن زیاد ایک نام ہے، ایک استعارہ ہے، اپنے زمانے کا یزید تھا ہر دور کے یزید ہیں، اپنے زمانے کا ابن زیاد تھا ہر دور کے ابن زیاد ہیں، جب الحمدللہ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اپنے نفس کو تلقین ہم یہ کر رہے ہیں، کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ گناہ نافرمانی ہے، کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، کون اللہ؟ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، کون اللہ؟ جو عالمین کا پالنہار ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو کبھی بھی ہم پیٹ کے ڈر سے یزید اور ابن زیاد جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، جنت و جہنم اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی جو ہماری ابدی زندگی ہے، اس کی آسانیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کی سختیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، پھر بھلا ان لوگوں کے ڈر سے، ان لوگوں کے خوف سے جو زیادہ سے زیادہ دنیا کی 4 دن کی زندگی کے مالک ہیں، اگرچہ وہ بھی مالک نہیں ہے، حد اکثر اتنی تو ہے نا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ ہمیں آرام پہنچانا چاہیں گے تو زندگی کے دنیا کی 4 دن کی زندگی میں، تکلیفیں بھی پہنچانا چاہیں گے تو 4 دن کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جس جو مالک یوم الدین ہے، یعنی ابدی زندگی کے کا آرام اور ابدی زندگی کی ابدی تکلیف اس کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم ان کے ڈر سے ان کی بات مان سکتے ہیں تو پھر اس کے، اب اگر ہمیں جو ہے مقابلہ کرنا پڑے، موازنہ کرنا پڑے کہ 4 دن کا آرام یا 4 دن کی تکلیف جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کی بات مانیں، یا ہمیشہ کا آرام اور ہمیشہ کی تکلیف جس کے ہاتھ میں اس کی بات مانیں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کا آرام ہمیشہ کی تکلیف ہے، مالک یوم الدین، تو تعریف صرف خدا کی کیا یا جو خدا سے جڑے ہوئے افراد تھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عرض کیا عبادت یعنی اطاعت، بار بار ہم خدا سے اگریمنٹ کر رہے ہیں نا، جب خدا سے اگریمنٹ کر چکے کہ ہم صرف تیری ہی اطاعت کریں گے، پھر جب زندگی کا مرحلہ آگے بڑھا اور اس موڑ پہ پہنچ گئے جہاں ہمیں یا اللہ کی اطاعت کرنا ہے یا غیر اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو وہ انسان جو دن میں 10 مرتبہ کم از کم اللہ سے اگریمنٹ کرتا اور عہد کرتا ہے کہ ہم صرف تیری اطاعت کریں گے، وہ کبھی بھی غیر اللہ کی اطاعت نہیں کرے، یعنی وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، کیا مطلب گناہ؟ گناہ یہی ہے نا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی اطاعت. اب وہ غیر اللہ چاہے کوئی شخص ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی سماج ہے یا خود ہمارا اپنا نفس ہے, ہمارا اپنا پیٹ ہے, ہماری اپنی خواہشات ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. خدا سے دعا کر رہے ہیں, خدایا ہمیں تو سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دعا جانشین عمل نہیں ہے, خدا کی صرف خدا کی ذمہ داری نہیں ہمیں باقی رکھنا. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے راہ راست پر باقی رہنے میں, مگر باقی رہنے کی کوشش تو ہمیں ہی کرنا ہے. اور جو انسان سیدھے راستے پر باقی رہنے کی کوشش میں لگا ہو وہ انسان ٹیڑھے راستے پر جا کیسے سکتا ہے, ممکن ہی نہیں نا. اب یہ راستہ ہے, اسی راستے کو آپ سنوارنے بنانے میں لگے مصروف ہیں اسی میں, تو بغل کے جو ٹیڑھے راستے اس سے آپ کا کیا تعلق ہے, اس پہ آپ جا سکتے ہیں پھر. ہاں, ٹیڑھے راستے پر وہ افراد چلے جاتے ہیں جنہیں سیدھے راستے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے دلچسپی نہیں, وہ چلے جا رہے کسی ایک راستے پہ جانا ہے, ان کا دیکھیے ہاں وہاں وہ اس راستے کے اوپر بہت ہرا بھرا درخت نظر آ رہا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, چلو اس راستے پہ چلے جاتے ہیں. سیدھے راستے کو چھوڑ دیا جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا راستہ تھا. لیکن جن کو راستے کی پہچان ہو گئی ہے اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ راستے سے ہٹنے نہ پائیں, وہ کہاں ہٹیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے پر تو نے اپنا جو ہے یہ جو ہے غضب نازل کیا ہے, یا جو لوگ گمراہ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دن میں کم سے کم 10 مرتبہ یہ چیز ہم دہراتے ہیں ہر نماز میں, کم از کم دن میں 10 مرتبہ. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو بار بار کسی سے کہا جائے, یہ بار بار کہنا اس پر اثر کرتا ہے. قصہ ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے, ایک ٹیچر تھے بڑے سخت مزاج قسم کے تھے, ہوم ورک وغیرہ بہت کراتے تھے, بچوں نے طے کر لیا انہیں کچھ دن کے لیے بیمار ڈال دینا ہے. کیسے, جیسے ہی وہ داخل ہوئے ایک بچے نے یہ جو ہے سلام کیا, استاد کیا بات ہے آج کچھ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں نہیں کچھ نہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, کچھ نہیں. اور آگے بڑھے, دوسرے نے کہا کہ استاد کیا بات ہے آج کچھ آپ کی طبیعت خراب نظر آ رہی ہے. نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہو, کچھ نہیں. تیسرے نے, چوتھے نے, پانچویں نے, ہوتے ہوتے 10ویں 12ویں تک پہنچے, انہیں واقعی احساس ہونے لگا آج کچھ بدن میں درد ہو رہا ہے, اور گھر پلٹ گئے, بخار آ گیا. تلقین یعنی کسی چیز کو بار بار کہنا, یہ جو ہے نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں اس کا بڑا اثر ہے. جو بار بار ہمیں کہلایا جا رہا ہے, دن میں کم سے کم 10 مرتبہ یہ جملے ہم دہرا رہے ہیں. البتہ اگر جملے کا معنی اور مفہوم معلوم ہو, توجہ ہو, دفعہ سے جملہ رٹ رہے ہیں پتہ ہی نہیں, یا کا نابودو یا کا نستعین کا کیا مطلب ہے, اہدنا صراط المستقیم کا کیا مطلب ہے, الحمدللہ کا کیا مطلب ہے, رب العالمین کا جانتے ہی نہیں, واقف ہی نہیں, بات ہی الگ ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں مگر مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر اس بات کی طرف توجہ ہو, آشنائی ہو, تو یقیناً یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں. یہ تلقین انسان کو یقیناً تقوی کی طرف لے جائے گی. جب صبح کا آغاز کر رہے ہیں تب یہ نماز, جب زندگی کی بھاگ دوڑ میں الجھے ہوئے ہیں, مصروف ہیں, بالکل پیک ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے جو ہے مصروفیت کا, پھر نماز ظہر و عصر کی نماز آ جاتی ہے. اس کے بعد جب گھر تھکے ماندے پہنچتے ہیں پھر نماز, یعنی زندگی کا کوئی رخ, کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ تلقین ہمیں نہ کرائی جائے ان تمام چیزوں کی. اگر ایسی نماز انسان پڑھ لے گا, یقیناً حصول تقویٰ میں یہ نماز اس کے لیے معاون واقع ہوگی. البتہ جیسی نماز ہوگی ویسے ہی تقویٰ ہوگا, جیسی نماز ہوگی ویسے ہی, جتنا زیادہ توجہ ہے, جتنا زیادہ انہماک ہے, جتنا زیادہ خضوع و خشوع ہے, اتنے ہی زیادہ تقوی کا درجہ بھی ہمارا ہوگا. اسی اہمیت کی بنا پر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. پلر نہ ہو, ستون نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے نا. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. موضع الصلاۃ من الدین کا موضع الرأس من البدن, بہت اہم حدیث ہے. تشبیہ دیتے ہیں کہ دین اور نماز میں وہی نسبت ہے جو ہمارے بدن کو ہمارے سر سے نسبت ہے. ہاتھ اگر نہ ہو پھر بھی ہمارا وجود باقی رہے گا, پیر نہ ہو پھر بھی ہم رہیں گے, آنکھ چلی جائے پھر بھی ہم ہیں, لیکن اگر سر کٹ گیا, سر کٹ جانے کے بعد ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا. اگر نماز نہیں ہے دین میں تو وہ دین دین ہی نہیں ہے. بغیر نماز, حدیث ہے معصوم کی کہ نماز کو دین میں وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن میں حاصل ہے. دیکھیے یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے, غور کرنے کی چیز ہے. ہمارے پانچ احساسات پائے جاتے ہیں, حواس سے خمسہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک کچھ چیزوں کو ہم چھو کر کے محسوس کرتے ہیں, یہ جو ہے لامسہ اسے بولتے ہیں, چھو کر کے. کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے ہم محسوس کرتے ہیں, یہ جو ہے باصرہ ہے. کچھ چیزوں کو سن کر کے محسوس کرتے ہیں, یہ سامعہ ہے. کچھ چیزوں کو چکھ کر کے محسوس کرتے ہیں, یہ ہے ذائقہ ہے. یہ ذائقہ ہے. تو باصرہ, سامعہ, ذائقہ, لامسہ, یہ جو احساسات ہمارے ہیں ان میں سے باصرہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سر سے ہے. سامعہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سر سے ہے. ذائقہ کہاں ہے؟ سر سے مراد یہ پورا حصہ کہا جاتا ہے. ذائقہ کہاں ہے؟ سر ہے. شامہ, کچھ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں سونگ کر کے. صرف لامسے کا تعلق ہاتھ سے ہے. ہمارے پانچ احساسات میں سے چار احساس کا تعلق اسی سر سے ہے. تو سر کی جو اہمیت ہے بدن کے سلسلے میں, پیغمبر فرماتے ہیں وہی اہمیت جو ہے وہ نماز میں. کیوں نماز میں؟ اکثر کمالات نماز میں جمع ہو گئے. وہ کمالات, وہ اخلاقی یہ جو ہے ویلیوز اور اقدار جو اسلام میں ہیں, وہ نماز میں اکٹھا ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اسلام کے اخلاقی اقدار میں ایک ہے ادب. ادب نماز میں, ادب کا پورا خیال ہے. خاص خصوصاً اگر نمازیں یہ جو ہے جماعت ہو رہی ہے, جب امام سورہ پڑھے تو خاموش رہو. امام جب سورہ پڑھے تو خاموش رہو. نماز کا ادب یہ ہے. اگر امام بھی سورہ پڑھا اور آپ بھی سورہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی. انتخاب, اگر جماعت کی بہت اہمیت ہے, بڑا ثواب ہے جماعت کی, اگر یہ امام آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے, یعنی جو شرائط امامت کے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں اس میں نہیں ہے, چھوڑ دیجئے اس کو, اس کے پیچھے پڑھیے جس کے اندر یہ شرائط. مجبور نہیں ہے حتماً اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جو آپ کے خیال میں اس کے اندر شرائط امامت نہیں پائی. البتہ خیال دو قسم کا ہوتا ہے. ایک دفعہ پتا تو ہے کہ سارے شرائط ہیں, مگر کسی وجہ سے یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اچھے نہیں لگتے پھر ان کے اندر جا کر کے خام خواہ کے کیڑے, نہیں. ہمیں واقعاً معلوم ہے کہ جو شرط عدالت ہے, ہمیں پتا ہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں, ہم نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے, کوئی شرط ان کے اندر نہیں پائی جاتی. مجبور نہیں ہے, آپ کو آزادی ہے, انتخاب کی آپ کو اجازت دی گئی ہے, اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے. نماز جماعت میں کہ پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا علم, جن کا زہد, جن کا تقویٰ دوسروں سے زیادہ ہے. اسلام کے اندر یہ جو ہے برتری علم کے بنا پر ہے, برتری تقوی کی بنا پر ہے، برتری یہ جو ہے جہاد کی بنا پر ہے، معیار برتری جو اسلام کے اندر ہے علم، تقوی، جہاد، یہ تین چیزیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں. فی الحال وقت نہیں کہ میں ان تمام آیتوں کو اپنی خدمت میں پیش کروں. نماز جماعت جب یہ جو ہے برقرار ہو رہی ہے تو پہلی صف میں کسے کھڑا کیا جائے گا؟ ایسا پہلی صف میں کھڑا ہونا ایک فضیلت ہے نا، جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے تقویٰ جو جہاد میں آگے آگے، تو انسان کے اندر جذبہ تو پیدا ہوگا کہ ہم کیوں علم میں ان سے پیچھے رہیں، ہم کیوں تقوی میں ان سے پیچھے رہیں، ہم کیوں فضیلت جہاد میں ان سے کم رہیں یا جو ہے محروم رہیں فضیلت جہاد سے. اعتماد ایک بڑی چیز ہے، بھروسہ، اعتماد. اگر انسان سماج میں بے اعتمادی اگر سماج میں قائم ہو جائے، اس میں زندگی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دوسرے پر بھروسہ اگر ختم ہو جائے، نماز میں اعتماد بہت ہے. امام یہ جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، بھول گیا، شک ہو گیا اس کو، تشہد پڑھے بغیر کھڑے ہونے لگا، پیچھے سے کسی نے ٹوک دیا، ٹکما دے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں کرے آپ نے تشہد نہیں پڑھا، یہ نہیں کہہ دینا ہے تشہد نہیں پڑھا کھڑے ہو گئے، یہ جو ہے بحول اللہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تشہد کا ایک حصہ آپ نے شروع کا. آپ نے لقمہ دیا، اب امام اپنے اوپر اعتماد نہیں، آپ پر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے آپ کے اوپر کہ ہم بھول گئے ہیں، ان کو شاید یاد ہے. آپ کے لقمہ دینے پر اعتماد کر کے امام نماز آپ کے لقمے کے مطابق اب آگے بڑھائے گا نماز کو. اتنا اعتماد ہے امام کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں پر. نماز ہی میں اہل بیت کی یاد ہے، اگر صلوات نہ بھیجی جائے اہل بیت کے اوپر تو نماز باطل ہے، شیعوں کے یہاں بھی اور سنیوں کے یہاں بھی. چنانچہ امام شافعی کا مشہور شعر ہے کہ یا اہل بیت النبی حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ، اے اہل بیت پیغمبر تمہاری محبت واجب ہے، اللہ نے تمہاری محبت کے واجب ہونے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کفاکم فی عظیم قدرکم من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری منزلت اور شان کے عظیم ہونے کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے یہی کافی ہے یہ تم پر نماز میں صلوات نہ بھیجے، اس کی نماز نماز نہیں ہے. اچھوں کی یاد نماز میں، اچھوں کی یاد. جب نماز پڑھتے ہیں تشہد کے بعد سلام، پہلے سلام میں پیغمبر کو یاد کیا السلام علیک ایہا النبی، دوسرے سلام میں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. صرف اپنی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر سلام اور جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں ان سب پر سلام. اب جب نماز ہم پڑھتے ہیں تنہا اپنی فکر میں نہیں ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو، اخیار عباد جو ہیں انہیں بھی ہم نماز میں یاد رکھتے ہیں. نماز میں صحیح راستے کا انتخاب بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں لوگوں کے حقوق کا خیال ہے، پانی مباح، کپڑا مباح، مکان مباح، یہ سب جو اباحت کی شرط لگائی گئی ہے یہ شرط اباحت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت حقوق الناس کا خیال رکھنے کی مشق اور تاکید کی جا رہی ہے. ایک نماز میں اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے اور بندگان خدا کا بھی حق ادا ہو رہا ہے. گناہ کی دو ہی تو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ حقوق العباد کو پامال کرے گا نہ حقوق اللہ کو پامال کرے گا، نتیجتاً تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا. نماز ہمیں استقلال کی دعوت دیتا ہے، آزادی کی دعوت دیتا ہے، کسی قوم کے ہم اسیر نہیں ہیں۔ لہذا نہ یہود کا راستہ، نہ یہ جو ہے نصارہ کا راستہ، اپنا قبلہ مستقل۔ پہلے یہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی نا، قبلہ چینج کرا دیا گیا۔ ایسے بات ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ قبلہ تبدیل اگر کیا گیا اس لیے کہ ان کا اتباع نہ ہونے پائے، ان کے اسیر نہ ہوں، ان کے پابند نہ ہوں، ان کی روش کو ہم نہ اپنائیں، ان کے شیوے کار کو ہم نہ اپنائیں۔ آج فیشن کے نام پر ہم انہی کے اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، لیکن ایک نمازی، نماز پڑھنے والا، ہمیشہ اس کی نگاہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، نہ شرقی نہ غربی، نہ یہود کے راستے کو اپنانا ہے اور نہ یہ جو ہے نصارہ کے راستے کو اپنانا ہے۔ نماز ہمیں وحدت کا سبق دیتی ہے، سب قبلے کی طرف۔ عرض کر دیا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود تھا، تعین قبلہ تاکہ وحدت بھی ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز کو دین سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے نسبت ہے، جو سر کو جو ہے بدن سے نسبت ہے۔ تشبیہ سر کیا ہے؟ پورے بدن کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ پورے بدن کی قیادت کا مرکز کہاں ہے؟ مرکز قیادت سر ہے۔ اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں پورے دین کی سربراہی اگر ہے تو وہ یہ جو ہے نماز کے ذریعے سے، اگر نماز ہماری صحیح ہو گئی تو سارے اعمال ہمارے صحیح ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، اگر ہماری نماز قبول نہیں، نماز کیوں نہیں قبول ہوگی؟ نماز قبول نہیں ہوگی، شاید جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی مباح نہیں تھا، جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے وہ کپڑا مباح نہیں تھا، جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ غصبی تھی، وہ جگہ مباح نہیں ہے۔ اسباب یہی تو ہوں گے نا، یا ہمارے ہم خدا کو بھولے ہوئے تھے، یہی تو سارے گناہ ہیں۔ خدا فراموشی گناہ، لوگوں کے حقوق کو پامال کر دینا گناہ ہے۔ البتہ پھر عرض کر دوں کہ ہر نماز وسیلہ تقویٰ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کچھ نمازوں کی تعریف کی گئی ہے، کچھ نمازوں کی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ وہ نماز وسیلہ تقویٰ ہے، ذریعہ تقویٰ ہے جو ممدوح ہے، پروردگار ہے، جس میں شرائط پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے نماز پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کیا، عجیب ہے، یقرؤون الصلاۃ نہیں ہے، یتلون الصلاۃ نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، اقامۃ نماز، نماز کو پورے شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ تو تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہونے میں جو چیز مدد پہنچا سکتی ہے وہ قراءت یا تلاوت نماز نہیں ہے، بلکہ اقامۃ نماز ہے، اپنے پورے شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ وقت کی پابندی، جہت کی پابندی، حقوق الناس کا پورا پورا خیال اور لحاظ۔ دیکھیے نماز کے شرائط تین طرح کے ہیں۔ کچھ شرائط وہ ہیں جو شرط صحت نماز ہیں، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے نماز۔ کچھ شرائط وہ ہیں جو شرط قبولی نماز ہیں، اس کے بغیر نماز صحیح تو ہے مگر قبول نہیں ہے۔ صحیح اور قبول میں فرق ہے۔ صحیح نہیں ہے یعنی نماز باطل ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی، صحیح نماز ہی نہ پڑھا ہم نے، سزا ملے گی، عذاب ہے اس کے لیے۔ نہیں، نماز صحیح ہے مگر قبول نہیں ہے، شرط قبولی نماز اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں پر ہے کہ سزا تو نہیں ہے مگر جو نماز کا ثواب اور انعام ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب اور انعام اسی پر ہے جو عمل مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اور تیسری شرط ہے شرط کمال نماز۔ تو تین طرح کی شرطیں ہیں نماز کی، صحت نماز، قبولی نماز اور کمال نماز. مثلا شرط صحت نماز کیا ہے؟ طہارت ہے. شرط صحت نماز ہے کپڑے کا، جگہ کا، پانی کا، یہ جو ہے پاک ہونا، مباح ہونا. شرط صحت نماز ہے نیت قربتاً اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ شرط صحت نماز ہے قبلہ رخ ہو کر کے پڑھنا. شرط صحت نماز ہے قراءت وغیرہ، یہ شرط صحت نماز ہے. ممکن ہے کہ ایک نماز صحیح ہو مگر قبول نہ ہو. آپ ایک گھر خریدنے گئے، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے، آپ گئے. گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کسے کہیں گے؟ اس میں چھت ہو، دیوار ہو، دروازہ ہو، کھڑکی ہو، یہ جو گھر کہلاتا ہے نا. آپ گھر میں گئے، دروازہ بھی ہے، کھڑکی بھی ہے، چھت بھی ہے، ساری چیزیں جو جس سے گھر گھر بنتا ہے، مگر وہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا. ہر گھر تو انسان کو پسند نہیں نہ آ جاتا. گھر ہے مگر پسند نہیں ہے، نماز ہے مگر یہ نماز خدا کو پسند نہیں ہے. نماز تو ہے، نماز میں کمی نہیں کیا ہے آپ نے، نماز پوری ہے، نماز صحیح ہے، مگر یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو پروردگار کو پسند ہے، مرضی ہے پروردگار. گھر ہے مگر پسند نہیں ہے. وہ نماز زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے وہ نماز. نماز اگر، نماز کے سارے اجزاء ہیں مگر نماز پڑھنے والے کے دل میں جو ہے محبت اہل بیت نہیں ہے، ولایت اہل بیت. نماز ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے، نماز صحیح ہے مگر یہ نماز مقبول نہیں ہے، تو ولایت اہل بیت شرط قبولی. بعض چیزیں وہ ہیں جہاں نماز صحیح بھی ہے، قبول بھی ہے، مگر کمال نماز نہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد جا سکتے ہیں، ایک دفعہ بہت دور ہے مسجد، اس کی بحث نہیں ہے، بغل میں مسجد ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد ہی میں ہے. کیا مطلب؟ گھر میں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے؟ کامل نماز نہیں، کمال ہے نماز. یعنی اس نماز کا جتنا ثواب ملنا چاہیے تھا اتنا ثواب نہیں ملے گا. نماز صحیح بھی ہے، باطل نہیں ہے، قبول بھی ہے، ثواب ملے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا خدا دینا چاہتا ہے اس نماز کے لیے ثواب. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. تو شرائط نماز کتنی ہو گئے؟ تین طرح کے ہوئے، شرائط صحت نماز، شرائط قبولیت نماز اور شرائط کمال نماز. وہ نماز جو ہمیں تقوی سے قریب کرتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو جس میں شرط صحت بھی پائی جائے، شرط قبولیت بھی پائی جائے اور شرط کمال کا بھی خیال رکھا جائے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ شرائط نہیں ہے جو ہمارے لیے مقدور نہ ہو. نہ شرط صحت نماز اتنی سخت ہے کہ ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، نہ شرط قبولی نماز اتنی سخت ہے کہ ہم اسے حاصل نہ کر سکے، نہ شرط کمال نماز. کس کے لیے کہا؟ مسجد کے پڑوسی کے لیے کہا ہے نا. 10 کلومیٹر جن کا گھر دور ہے، 5 کلومیٹر جن کا گھر دور ہے، ان کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ ان کی نماز کا کمال اسی وقت ہے جب وہ مسجد میں آ کر کے پڑھیں. جو مسجد کے پڑوسی ہیں، خود پڑوس میں ہیں بندے خدا، 2 قدم نکلنے میں. آفس ہمارا 10 میل دور ہے، آفس 10 میل کا سفر کرنے والا 4 قدم طے کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. جتنے بھی شرائط ہیں، تو نماز وہ نماز قابل قبول، وہ نماز ہمیں تقوی سے قریب کر سکتی ہے اور مددگار تقوی ہے جس میں تینوں شرائط پائے جائیں. اب نہ کہیے گا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، خدا کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز تمہیں برائیوں سے دور رکھتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساری برائیوں میں غرق بھی ہے. کیونکہ یہ نماز یا شرائط صحت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، یا شرائط قبولیت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، یا شرائط کمال کا. محال ہے کہ انسان شرائط کمال، شرائط قبولیت، شرائط صحت تینوں کا خیال رکھے اور یہ نماز اسے تقوی سے قریب نہ کرے، یہ نماز اسے برائیوں سے نہ بچائے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری نماز وہ نماز ہو جس میں صحت کا بھی خیال ہو، قبولیت کا بھی خیال ہو اور کمال کا بھی خیال ہو، اور یہ نماز ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.